أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم. سورہ مبارکہ منافقون مہ لباس ہے اور اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پورا مطلب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے. در حقیقت تمام تفاصیل جو منافقین کے بارے میں دیگر آیات کے اندر ہیں ان سب کی سرفصل اس سورہ کے اندر موجود ہے. اہم عناوین منافقین سے متعلق اس سورہ میں ذکر فرمائی ہیں. آیت چار میں پہنچے تھے ہم. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. اس ایک آیت کے اندر اہم صفات منافقین کی ذکر کی ہیں. پہلا مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اگر آپ دیکھیں منافقین کو ان کی جسمانی ڈیل ڈول آپ کو بہت متاثر کرے گی. متاثر کن جسہ اور حلیہ منافق بناتا ہے اپنا. اس کو بعض مفسرین نے جسمانی سلامتی کے اوپر تطبیق کیا ہے کہ یعنی جسمانی طور پر وہ صحیح و سالم ہوتے ہیں اس قدر کے دیکھنے والے کو بہت متاثر کرتے ہیں. جسمانی فٹنس, نہ زیادہ لاغر ہیں دبلے ہیں نہ بہت موٹے ہیں, اندام ان کے بہت موزون و متناسب ہیں. جس طرح ایک ورزشی انسان ہوتا ہے اپنے جسم کو حد اعتدال میں رکھتا ہے, اس معنی میں بہت ساروں نے اس کو لیا ہے. لیکن یہ بعید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. جسمانی حلیہ متاثر کن, ایسا جو رسول اللہ کو بھی متاثر کرے اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو بھی متاثر کرے. قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اگرچہ خطاب رسول اللہ کو ہے لیکن عمومی خطاب ہے, مخاطب عام ہیں تمام افراد مومنین, خصوصاً طبقہ مومنین. کہ منافقین کی صفت یہ ہے کہ ان کی جسمانی حالت آپ کو متاثر کرے گی, حلیہ اپنا ایسا بناتے ہیں. چونکہ منافقت میں فریب اور مکر شامل ہے, وہ اپنا جسم اس طرح سے سنوارتے ہیں کہ دوسروں کو متاثر کر سکیں. ہر وہ چیز جو ظاہری روپ میں دوسروں کو تحت تاثیر قرار دے, مثلا صاف ستھرے رہتے ہیں, ایک یہ ان کی خصوصیت ہے. برخلاف مومنین کے کہ بعض اوقات اس بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں, اپنا ظاہری حلیہ سنوارتے نہیں ہیں, صفائی نہیں کرتے, نظافت نہیں کرتے. ظاہری حلیہ متاثر کن, ایک یہ کہ صاف ستھرے رہتے ہیں, اپنے ظاہری حلیے میں باوقار رہنے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیز متاثر کرتی ہے انسان کی جسمانی حالت میں, وہ انسان کا جسمانی وقار و سکون ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, آنے میں, جانے میں. منافق کوئی اوچھی حرکت نہیں کرتا, بہت باوقار انداز سے رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ دوسروں سے الگ نظر آئے، منفرد نظر آئے، چونکہ اس طرح سے اعتبار اپنا بڑھانا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو متاثر کن بنانا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، جیسا سورہ بقرہ میں گزرا کہ باقیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے مومن ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمنو، آیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کما آمن السفہا، ہم بیوقوفوں کی طرح بن جائیں، آپ چاہتے ہو ہم بھی بیوقوف ہو جائیں، یعنی مومنین کو بیوقوف سمجھتے ہیں. فرض کریں کہ منافق کے اندر، جس طرح مومن کے اندر ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے، جذبے کا اظہار کرتا ہے، اور جذبے کے اظہار کا ایک طریقہ شعار ہے. انسان جب جذبے میں آتا ہے تو ایک طریقہ جذبے کے اظہار کا شعار دینا ہے. منافق شعار نہیں دیتا، اس کو اپنی شان و شخصیت کے خلاف سمجھتا ہے، اپنے وقار و پرسنالٹی کے خلاف سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوفوں والا کام ہے، اس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے شعار دینا. اس مومنوں کو یہ کہے گا یہ کیا ہے گلے پھاڑتے ہو تم، یہ کیا چیختے ہو تم، مہذب انسانوں کی طرح رہو. مہذب ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے کہ بہت ہی تہذیب یافتہ انسان ہے، بڑا تربیت یافتہ انسان ہے. بیٹھے گا جگہ کو پہلے جھاڑ پھونک کے صاف کرے گا، وہ پھر بیٹھے گا، نیچے کوئی چادر رومال بچھائے گا پھر بیٹھے گا اس کے اوپر، تاکہ لوگ بہت متاثر ہوں. یہ ہر چیز کا بہت خیال رکھتا ہے، ہر چیز کو سونگ کے دیکھے گا کہ یہ مضر صحت نہیں ہے. ظاہری اعمال، جسمانی طور طریقے، رویے اپنے اس طرح سے بناتا ہے جس سے دیکھنے والے بہت متاثر ہوتے ہیں. اعجاب اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے متاثر ہو کر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. عجب بھی اسی سے ہے، عجب اپنے آپ سے متاثر ہونا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے کیا کہنے، کوئی کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں مثلا، لکھ کے کہتے ہیں زبردست کیا لکھا میں نے، یہ عجب ہے، اپنے آپ سے متاثر ہونا ہے. منافق دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ ہر اداکاری کرتا ہے، یہ سب اداکاری ہے اس کی، ہوتا نہیں ہے ایسے مہذب. ویسے مہذب بنتا ہے مومنین کے سامنے تاکہ متاثر کرے، اپنی جگہ بنائے، اپنا اعتماد بڑھائے، اعتبار بڑھائے، اور ایک مہذب شائستہ شخصیت شمار ہو، تاکہ کوئی سنجیدہ بات ہو تو اس کو ضرور شامل کیا جائے فیصلوں میں، جرگوں میں، مشوروں میں. کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ امور جو جس طرح اشارہ کیا کہ مثلا ایمانی جذبہ جہاں ظاہر ہوتا ہے، ان سے دور رہتا ہے، ان کو اپنے وقار و شخصیت کے خلاف سمجھتا ہے، ایسے امور انجام نہیں دیتا. مثلا دوسرے اگر فرض کریں کسی شے کی طرف رسول اللہ نے بلایا ہے، کسی کام کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ بڑی پریڈ کی حالت میں جائے گا باوقار طریقے سے، اب سب کہیں دوڑو لیکن دوڑے گا نہیں کبھی بھی، چونکہ دوڑنے کو اپنی شخصیت کے خلاف سمجھتا ہے. یا شعار دینے ہیں، جذبہ ایمانی ظاہر کرنا ہے، یہاں خاموشی سے دیکھتا رہے گا اور ایک انزجار کا اظہار کرے گا کہ یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، ہمیں بہت مہذب ہونا چاہیے، ہم مومن ہیں اور مومن باوقار ہونے چاہیے. ظاہری جسمانی حالت اپنی اعجاب برانگیز بناتا ہے منافق، اور مومن اگر بابصیرت نہ ہو اس کے اس ظاہری وقار سے متاثر ہوتا ہے. یہ صرف جسمانی فٹنس نہیں ہے، چونکہ جسمانی فٹنس انسان کو دوسرے کو متاثر نہیں کرتی اتنی، اتنی متاثر کرے کہ انسان اس کی قربت اختیار کرے، اس کا دوست بنے. ہر چند جسمانی موزونیت اچھی چیز ہے، جو جسمانی طور پر جن کے اندام، جن کا وزن، جن کا قد تناسب متناسب قد ہے یا متناسب اندام ہیں ان کے اور انہوں نے سنوارا ہوا ہے اپنے آپ کو، خوب یہ اچھی شخصیت ہے، اس سے انسان کا منظر اچھا ہوتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں، لیکن اس سے اتنے متاثر نہیں ہوتے لوگ کہ قربت، مثلا جس کا قد بہت اچھا ہے سب چاہیں اس کے دوست بنیں، یا جب بھی کوئی محفل مجلس برپا ہو تو اس کو سب سے پہلے جس کے اندام بہت متناسب ہیں، باڈی بلڈر ہے، اس کو سب عزت وقار کی نگاہ سے دیکھیں، ایسے ہوتا نہیں ہے. جبکہ منافق کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے اجسام آپ کو متاثر کریں گے، چونکہ یہ سب کچھ جسم میں ہے، روح خالی ہے ان چیزوں سے، جسم کو باوقار بناتا ہے، روح بے وقار ہے، جسم کو ظاہراً پاکیزہ بناتا ہے جبکہ روح آلودہ ہے اس کی، اس لیے صرف اجسام کا ذکر ہے کہ ان کے اجسام آپ کو متاثر کرتے ہیں، چونکہ ذہن اس کا آلودہ ہے، فکر اس کی آلودہ ہے، نفس اس کا آلودہ ہے، سیرت اس کی آلودہ ہے، باطن آلودہ ہے، وہ متاثر کن نہیں ہے، ظاہر اس کا متاثر کن ہے. جس طرح شہوانی طبقہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ظاہراً پرکشش بناتے ہیں، ہوس باز، ہوسران، عورتیں اور مرد دونوں جسمانی طور پر اپنے آپ کو پروقار بناتے ہیں، لوگوں کے لیے پرکشش بناتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی توجہ کا مرکز بنیں، لباس ایسا پہنتے ہیں اور اپنے اندام اس طرح سے بناتے ہیں تاکہ دوسروں کی شہوات کو کھینچیں اپنی طرف، نامحرم کو اپنی طرف جذب کریں. یہ عام ہے اس وقت جو شہوانی تہذیب، مغربی تہذیب عام ہوئی ہے اور مشرق نے زیادہ بڑھ کے اس کو اپنا لیا ہے، اور مسلمانوں نے بالخصوص ہر چیز شہوت برانگیز اختیار کرتے ہیں، اپنے ظاہری بناوٹ میں ہر چیز شہوت برانگیز بناتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. مثلا لباس پہنیں گے، بہت ٹائٹ لباس پہنیں گے، جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس کہ جلد نظر نہیں آتی لیکن اندام سارے نمایاں ہیں، یہ ناموزوں لباس ہے، شہوانی لباس ہے، شہوت برانگیز ہے. یہ منافق یہی کام کرتا ہے، اپنے آپ کو پرکشش بناتا ہے جسمانی طور پر، لیکن نہ شہوت برانگیز بن کر بلکہ اعجاب برانگیز بناتا ہے، دوسروں کا اعجاب اکساتا ہے، نہ دوسروں کی شہوت اکساتا ہے. اعجاب پسندیدگی، احساس پسندیدگی کو اعجاب کہتے ہیں، عجب اپنے بارے میں احساس پسندیدگی، خود سے بہت خوش ہونا، راضی ہونا، احساس پسندیدگی دوسروں کے اندر بڑھانے کے لیے اپنے جسم کو سنوارتا ہے، اس طرح سے سنوارتا ہے، چونکہ مومنوں کے لیے سنوارتا ہے لہذا اپنا حلیہ زاہدانہ، مومنانہ، مہذب، باوقار بناتا ہے تاکہ مومن خوش ہوں دیکھ کر کہ کیسا پاکیزہ انسان ہے. یہ بھی اس کی جننا ہے، یہ بھی ایک جننا ہے، ایک پنہانکاری یہ بھی ہے اس کے پیچھے، اپنی آلودہ شخصیت کو، ناپسندیدہ شخصیت کو پسندیدہ بنا کر پیش کرتا ہے، پنہان کرتا ہے. دوسری خصوصیت اس آیا میں منافق کی یہ ہے کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بہت ہی چرب زبان ہے، بات کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے منافق. جس طرح اپنا ظاہری حلیہ بناتا ہے، با شخصیت، با وقار بن کر ظاہر ہوتا ہے اور احساس پسندیدگی لوگوں میں ابھار دیتا ہے، دیکھنے والوں کو، مومنوں کو، اسی طرح سے باتیں بھی ایسی ہی کرتا ہے، بڑی سنجیدہ باتیں کرے گا، عقل مندی کی باتیں کرے گا، تجزیے کرے گا، تحلیلیں کرے گا، اظہار ہمدردی کرے گا، اظہار خیرخواہی کرے گا، یہ ساری باتیں، تاکہ باتیں بھی اس کی متاثر کن ہوں۔ وَإِن يَقُولُوا، یعنی منافق، وَإِن يَقُولُوا، منافق آپ دیکھیں گے کہ جب بات کرتا ہے، تسمع لقولہم، تو آپ کے اندر اشتیاق بڑھتا ہے اس کی بات سننے کا، کہ آپ کان دھریں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسروں کو چپ کراتے ہیں کہ یہ بہت اچھی رائے دے رہا ہے، اس کی بات سنو، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، خوبصورت بات کرتا ہے اور سنجیدہ بات کرتا ہے منافق۔ جس طرح اپنی شخصیت کو متاثر کن بنانے کے لیے بعض کاموں سے پرہیز کرتا ہے کہ اس سے انسان ہلکا محسوس ہوتا ہے، اگر مومن یہ کریں تو نہیں کہتا ہے یہ بے وقوف ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ کام۔ اسی طرح بات جب کرتا ہے، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جو متاثر کرے لوگوں کو۔ متاثر اس معنی میں کہ ایک تو میرا علم و فضل و دانائی ظاہر ہو ان کے اوپر، میری خیرخواہی ظاہر ہو، اخلاص میرا ظاہر ہو، میری معلومات اس سے ظاہر ہو، دلچسپی میری اس بات سے ظاہر ہو۔ اس طرح سے بات بنا کر کرتا ہے کہ دوسرا اس کی بات سن کے بہت متاثر ہوتا ہے کہ یہ بڑا درد مند انسان ہے، بہت ہی مخلص انسان ہے، اس کی بات میں درد و خلوص نظر آ رہا ہے، خیرخواہی نظر آ رہی ہے، علم و دانش اس کی بات میں نظر آ رہی ہے، اصلاح کا جذبہ اس کی بات سے ٹپک رہا ہے۔ باتوں سے متاثر کرتا ہے، اتنا متاثر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر منافق بات کرے تو آپ تسمع لقولہم، آپ چاہیں گے کہ اس کی بات سنی جائے، سنتے ہیں اس کی بات، توجہ سے سنی جاتی ہے اس کی بات۔ یہ اس کی زبان کی مہارت ہے، اپنی زبان سے بھی متاثر کرتا ہے منافق۔ مختلف مواقع آتے ہیں ظاہر ایک معاشرے کے اندر، خصوصاً ایسا معاشرہ جس نے ایمانی راستہ اختیار کیا ہو، الہی راستہ اختیار کیا ہو، ایسا معاشرہ بہت زیادہ حوادث کا شکار ہوتا ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی دباؤ میں ہوتا ہے، شدید مصائب سختیاں اس طبقے کو بہت زیادہ ہوتی ہیں جو بھی الہی راستہ اختیار کرے۔ چونکہ عام معاشرتی ڈگر سے ہٹ کر چلتے ہیں، خواہ نخواہ تصادم ہوتا ہے، ان کا استقاق پیدا ہوتا ہے، استقاق، استحقاق نہ، حق سے نہیں ہے، استقاق، استقاق یعنی دو چیزوں کی آپس میں جب ٹکر ہوتی ہے، رگڑ ہوتی ہے، تو وہاں دو جسموں کے ملنے سے دونوں جسم ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ جس طرح گاڑیاں چلتی ہیں روڈ کے اوپر، گاڑی کا پہیہ روڈ سے اثر لیتا ہے اور روڈ گاڑی کے پہیے سے، روڈ بھی خراب ہوتا ہے اور پہیہ بھی خراب ہوتا ہے۔ ایک سڑک ایسی ہو، راستہ ایسا ہو جس پر باہری گاڑیاں چلیں، کچھ دنوں بعد راستہ خراب ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد پہیہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ چونکہ جس اجسام میں یہ خاصیت ہے کہ جب بھی اجسام حرکت کریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے، ان کے اندر استقاق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ اس معاشرے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جس نے حرکت کرنی ہے۔ استقاق ٹھہری ہوئی چیز میں پیدا نہیں ہوتا، مثلاً ایک گاڑی ہے، پنچر کھڑی ہوئی ہے، اس کا کسی چیز سے استقاق نہیں ہے، کسی چیز سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ حرکت نہیں کر رہی، حرکت کرے تو کسی سے ٹکراؤ ہوگا۔ متحرک لوگ، متحرک امت، متحرک طبقہ، معاشرے کے بہت سارے مسائل سے اس کا تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اس کو مس کر کے گزرنا پڑتا ہے، وہاں سے اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے. جب متحرک طبقہ اپنا راستہ بناتا ہے ایک معمولی رسوماتی رائج روش پر چلنے والی امت کے اندر قوم کے اندر, یہ استقاق وہاں لازمی ہو جاتا ہے. اس استقاق کے نتیجے میں, تصادم کے نتیجے میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مخالفتیں زیادہ ہوتی ہیں, افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں, حوصلہ شکنیاں زیادہ ہوتی ہیں, خطرے بڑھ جاتے ہیں, حملے بڑھ جاتے ہیں, افواہیں پروپیگنڈا زیادہ ہو جاتا ہے, اراجیف زیادہ ہوتی ہیں, اضطرابات بڑھ جاتے ہیں. متحرک طبقہ اپنی حرکت سے, یہ سارے اثرات اس کی حرکت کا لازمہ ہیں, اور چونکہ حرکت جس چیز نے دی ہے اس کو, وہ اگر رفاہ ہو, فلاح ہو, بجلی کا اور گیس کا بل ہو, پھر تو اتنے استقاق میں نہیں جاتا انسان. جب دیکھتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ رد عمل ہوگا اور اس ان چیزوں سے ٹکراؤ ہوگا, وہ کہتا ہے یہ چیز وارہ نہیں کھاتی, بل دے دیں گے, بجلی کے بغیر بیٹھے رہیں گے, ضروری نہیں ہے کوئی احتجاج کریں یا آواز اٹھائیں. لیکن اگر یہ محرک ایمان ہو, جذبہ ہو, روحیہ ہو, خدا سے تعلق ہو, مقصد ہو, پھر جتنے بھی استقاقات آتے ہیں انسان ان کو برداشت کرتا ہے, تحمل کرتا ہے. اگر پہاڑوں سے بھی ٹکرانا پڑتا ہے تو ٹکرا جاتا ہے وہ, اور آگاہانہ ٹکراتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری ٹکر ہوگی اور زخمی میں نے ہونا ہے. پہاڑ کم زخمی ہوگا, میں زیادہ زخمی ہوگا, لیکن محرک اتنا قوی ہے کہ وہ اسے پھر ٹکراتا ہے. جس طرح پہاڑوں کو کھود کے سڑکیں بناتے ہیں, راستے بناتے ہیں, اور بڑی ہیوی مشینری استعمال کرتے ہیں. مشینری بے شعور ہے, لیکن اگر اس میں شعور ہو تو مشینری, یہ بلڈوزر, اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے پہاڑ سے ٹکرانا ہے. ظاہر ہے میں اس سے کم وزن ہوں, وہ مضبوط ہے, میں کم وزن ہوں, لیکن میری معموریت یہی ہے کہ اسے ٹکرانا ہے, اور ممکن ہے اس میں میرا نقصان بھی ہو, اس کو ہٹانا ہے. اس لیے کہ اس مشینری کا محرک بہت قوی ہے, وہ اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتا. مومن معاشرہ, اس کا محرک ایمان ہے. علم محرک نہیں ہوتا, علم روشنی دیتا ہے, لائٹ ہے. گاڑی جب سٹارٹ کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے. آپ لائٹ آن کر کے کھڑے رہیں, گھنٹوں کھڑے رہیں, پہروں کھڑے رہیں, ہفتوں مہینوں کھڑے رہیں, جس طرح ہوتے ہیں اہل علم کھڑے رہتے ہیں, ساری عمر کھڑے رہتے ہیں. لائٹ ہے ان کے پاس, روشنی ہے, حرکت نہیں ہے. حرکت ایمان دیتا ہے, ایمان محرک بنتا ہے. اور ایمانی محرک, ایمان جب قوی ہو, سب سے مضبوط محرک ایمان ہے. شدید ترین تصادمات میں بھی ایمان انسان کو اس میدان میں لے جاتا ہے جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کامل کہ یہاں استقاق ہوگا اور یہاں صدمات ہیں, یہاں ٹکراؤ ہے, وہ شدید حوادث و مشکلات ہیں. جیسے کربلا کا قصہ ہے, آگاہانہ ایک ایسی وادی میں یہ کاروان گیا ہے جس میں ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی, کمزور ایمان والے پیچھے ہٹ گئے, منافق پیچھے ہٹ گئے, سست پیچھے ہٹ گئے, ضعیف ارادے والے سب پیچھے ہٹ گئے. قریب ترین اشخاص, بعض سید الشہداء علیہ السلام کے ایسے دوست تھے جن کو ہم عامیانہ زبان میں کہتے ہیں نا ہم نوالا, یعنی شروع سے بچپن کے دوست تھے امام کے, اور آخر تک رہے, بڑھاپے تک رہے, اس کام میں شامل نہیں ہوئے. اتنی قربت کے باوجود امام کے ساتھ نہیں آئے, بلکہ ہر ممکن کوشش کی امام کو منصرف کرنے کی کہ آپ نہ جائیں, اس سفر میں نہ جائیں. امام حسین علیہ السلام کے اندر اتنا مضبوط و قوی محرک تھا کہ کوئی چیز نہیں روک سکی امام کو, نہ قرابتیں, نہ مشورے, نہ دھمکیاں, نہ خطرے, نہ مصائب نہ سختیاں، اتنا قوی محرک تھا اور وہ اصطکاک پیدا بھی ہوا، اس کے اثرات بھی ساری دنیا نے دیکھے. کوئی ایسا کام کربلا میں نہیں ہوا جو پہلے سے پیشنگوئی شدہ نہ ہو، ناگہان پیش آیا ہو. امام علیہ السلام نے مدینہ سے یہ بتا دیا تھا کہ جو حرکت میں نے شروع کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہوگا، یہ اس کا انجام ہوگا، اور وہی ہوا جس طرح امام علیہ السلام نے اس کو پیشبینی کیا ہوا تھا، وہی انجام ہوا. ان تصادمات میں جب پالا پڑتا ہے انسان کا ہر قسم کے طبقے سے، سست عناصر، بے ارادہ لوگ، لا تعلق لوگ، تماش بین لوگ، غیر سنجیدہ لوگ، ہزل طبقہ، اہل ہزل، کاروباری لوگ، مال پسند، دنیا پسند لوگ، دشمن اور منافق، ہر طبقے سے پالا پڑتا ہے ایمانی امت کو، متحرک قوم کو، ہر چیز سے پالا پڑتا ہے. تصادمات ہوتے ہیں اور ان کے لیے ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور تیار انسان کو اگر وہ مشکل پیش آ جائے آسانی سے تحمل کر لیتا ہے اس کو، جو تیار ہو. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاں کوئی مر جائے ان کی حالت بڑی غیر ہو جاتی ہے، چونکہ موت کے لیے تیار نہیں تھے، نہ خود نہ دوسروں کی موت کے لیے ہم تیار ہیں، نہ اپنی موت کے لیے تیار ہیں. وہ کام جو حتماً ہے، وہ یقیناً ہے ہونا ہے، وہ موت ہے. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی اور کی موت کے لیے، نہ اپنی موت کے لیے. اگر تیار ہوں موت کے لیے، کسی کی موت اتنا انسان کو صدمہ نہیں پہنچاتی، پھر نہ اپنی موت پہنچاتی ہے دوسروں کو، اگر آمادہ ہو انسان. آمادگی قبل از وقت، مشکل کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے، مصائب کی تاثیر کو کم کر دیتی ہے آمادگی. بغیر آمادگی کے انسان کے اوپر بوجھ بہت زیادہ آتا ہے، پھر تحمل مشکل ہوتا ہے. جو ایمانی معاشرہ ہے، مومن معاشرہ ہے، اس کے اندر یہ صدمات، یہ تصادمات، یہ استحقاق زیادہ پیدا ہوتا ہے دوسروں لوگوں کے ساتھ، اس کے اوپر دباؤ بہت آتا ہے. اس دباؤ میں اسے اپنے راہ کو جاری رکھنا ہوتا ہے، ڈر کے، بھاگ کے، اور متاثر ہو کر چھوڑ نہیں دیتا انسان. منافق کو معلوم ہے کہ میں مومنوں کے اندر گھسا ہوا ہوں، اور ایمانی سفر دشوار سفر ہے، اس کے اندر استقاق ہے، اس کے اندر تصادمات ہیں، تصادم ہے اس کے اندر، ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ شدید ہے، معمولی بھی نہیں ہے. منافق پہلے سے زیرک ہوتا ہے، منافق پہلے سے اسے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، حالات کے دائرے سے ڈرتا ہے، حالات کے پلٹنے سے ہمیشہ خوفزدہ ہوتا ہے، اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر کے رہتا ہے. اس لیے اس درمیان میں اپنے آپ کو ایسے بناتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ پر حوادث قوم ہے یہ، روزانہ اس کے نشیب و فراز بہت ہیں ایمانی سفر کے اور ایمانی معاشرے کے. اگر آپ دوسروں جیسے ہو جائیں، کسی کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے آپ کا، جس طرح لوگ ہیں آپ بھی ویسے ہو جائیں، جس قوم میں جائیں ویسے ہی رنگ اپنا لیں، پھر آپ کا کسی سے کوئی تصادم نہیں ہوتا. جیسے متلون لوگ ہوتے ہیں، گرگٹی طبقہ جو محیط کے ساتھ ہم رنگ ہو جاتا ہے، انہیں کوئی مشکلات پیش نہیں آتی. یہ مشکلات جب آتی ہیں، استقاق پیدا ہوتا ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، ایمان محرک اگر ہو تو انسان لذت محسوس کرتا ہے ان حوادث سے. جس طرح علامہ اقبال نے ذکر فرمایا ہے کہ لذت خراش، مومن کی ایک خواہش یا مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ لذت خراش، زخم کی لذت، راہ خدا میں لگنے والے زخم سے لذت محسوس کرتا ہے. سارے درد محسوس کرتے ہیں، ٹیس محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مومن اس سے لذت محسوس کرتا ہے. اور علامہ نے یہ کہا کہ اب تیرے اندر لذت خراش نہیں ہے. یہ نظم جس میں عصر حاضر بتایا کہ ملک الموت ہے جس نے تیری روح قبض کر لی ہے، اسی نظم کے اگلے مصرے میں یہ بیان فرمایا کہ اس ملک الموت نے تیری روح چھین لی ہے اور تیرے اندر لذت خراش ختم ہو گئی ہے، لذت آسائش پیدا ہو گئی ہے. یہ دونوں لذتیں ہیں، دونوں لذتیں، لذت آسائش اور لذت خراش. خراش زخم کو کہتے ہیں، جسم کے اوپر لگنے والا زخم. دونوں لذتیں ہیں، ایک لذت پرست ہے جو آسائش سے لذت محسوس کرتا ہے، اور ایک لذت ہے جو خراش سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ عشاق طبقہ ہے، عاشق طبقہ ہے، جو آسائش میں لذت نہیں اٹھاتا، آسائش اس کو تکلیف دیتی ہے، خراش اس کو لذت دیتی ہے. گھبراتا نہیں ہے کہ وہی کربلا، اگر یہ سارے مطالب آپ کربلا میں جستجو کریں تو آپ دیکھیں کس طرح لذت خراش وہاں نظر آتی ہے نمایاں. زخموں سے لذت اٹھانا، اپنے زخموں سے آہ و ویلا نہیں کرنا. مثلا حضرت زینب کا یہ فرمانا کہ میں نے خدا کو بہت خوبصورت پایا ہے، وہ لذت ہے یہ. رأیتہ جمیلا، میں نے اللہ کو بہت حسین و زیبا کربلا میں پایا ہے، یہ لذت ہے، اوج ہے لذت کی، عاشقانہ لذت. خدا کی زیبائی لاشوں میں، خون میں، جلے ہوئے خیموں میں، مصائب میں، سختیوں میں، اولاد اور بھائیوں کی دوری میں کیا نظر آیا ہے؟ جمال خدا، یہی لذت ہے. انسان پہنچ سکتا ہے اس مقام تک اگر آفتوں سے بچے، آلودگیوں سے بچے، اور ایمان ہی فقط اس کے اندر محرک ہو، پاکیزہ کرے، اپنی تطہیر کرے، اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ ان چیزوں سے جمال خدا دیکھ سکتا ہے اس منظر کے اندر. یہ ایک لذت ہے، ایک لذت آسائش ہے، گرم بستروں میں لذت، ٹھنڈے کمروں میں لذت، اور چرب کھانوں میں لذت، اچھے وسیلہ سفر کی لذت، اچھی پوشاک کی لذت، اچھی رہائش کی لذت. یہ عام طبقہ ہے، یہ حیوانی سطح کی لذت ہے جو ہر انسان اور ہر حیوان بھی محسوس کرتا ہے. یہ وہ لذت ہے جس میں شریک ہیں دونوں. منافق مزاج جانتا ہے مومن معاشرے کا کہ یہ تصادماتی معاشرہ ہے، چونکہ متحرک ہے، با مقصد ہے، ایک معین راہ پر اس نے چلنا ہے. جس نے ایک راہ پر چلنا ہے، گلیوں میں نہیں مڑنا، اس کی مشکل سے زیادہ ہے، اور دائیں بائیں دیکھنا نہیں، دائیں بائیں مڑنا نہیں، اس کے لیے بہت سختی ہے. مثلا نجات کی گلی ہے ساتھ میں، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ اس میں نہیں جانا، اسی پرخطر راہ پر جانا ہے، صراط مستقیم پر جانا ہے. جن کا راستہ مستقیم ہے، سیدھا، اگرچہ دائیں بائیں سبل ہیں، لیکن ان میں گلیوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، یہ اور زیادہ سختی ہے، اس میں مشکل اور بڑھ جاتی ہے. منافق مزاج شناس ہے دینی معاشرے کا، خصوصاً دینی معاشرہ جو انقلابی حالت میں ہو، جس طرح رسول اللہ کا زمانہ تھا، ایک انقلابی حالت تھی معاشرے کے اندر، تبدیلی کی حالت میں تھا، مسلسل تبدیلی روز بروز آ رہی تھی، اور تبدیلی کا دائرہ بڑھ رہا تھا ہر شعبے کے اندر. اس وجہ سے تصادمات زیادہ تھے، اور منافق ان تصادمات سے آشنا تھا، پیش بینی کیے ہوئے تھا، اور اس کو اسی مومن معاشرے میں، یعنی اس متحرک مشکل ساز، دشمن تراش. مومن معاشرہ دشمن تراش معاشرہ ہے، اپنے دشمن خود بناتا ہے. اس دشمن ساز و دشمن تراش معاشرے میں رہنا ہے منافق نے، کیسے رہے گا؟ وہ تو ان چیزوں کے لیے آمادہ نہیں ہے جس کے لیے مومن تیار ہے. اس لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے منافق کہ میں نے رہنا انہی کے اندر ہے مومن بن کر، لیکن نہ ان راہوں پہ چلنا ہے، نہ ان تصادمات کا شکار ہونا ہے، نہ ان سختیوں میں پڑنا ہے، نہ یہ مصائب جھیلنے ہیں مجھے. میں کسی چیز کا بھی متحمل نہیں ہوں، لیکن رہنا اسی متحرک طبقے کے ساتھ ہے. یہاں سے اپنی جتنی مہارت زیرکی ہے بروئے کار لاتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے. مومنوں کے ساتھ رہتا ہے معشور بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ سفر کرے، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. کس چیز سے استفادہ کرتے؟ اپنی زبان سے. چونکہ یہ وہ سفر ہے جس میں روزانہ اخلاص کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کی زبان بنائی ہی ایسے لیے کہ یہ منافق نے مہارت پیدا کی ہے کہ فقط ترجمان اخلاص ہے، دائماً اپنے اخلاص کو بکھیرتا ہے زبان کے ذریعے. درد مندی، دل سوزی مومنوں سے بھی بڑھ کر، چاہے بس مومن اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے جتنا منافق لے رہا ہے. مومن معاشرے کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھنا، ان کے ساتھ چھپا کے رکھنا، زبان کے سہارے یہ کام کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک اس کا ظاہر جسمانی جو باشخصیت و باوقار و مہذب بن کر رہتا ہے، سب دیکھ کے پسند کرتے ہیں اس کو، چونکہ احساس پسندیدگی لوگوں کا ابھارنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. بعض کام نہیں کرتا کہ لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے کہ یہ اتنا مہذب آدمی نہیں ہے، اس کو تو ہم نے خود نعرے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو تو خود ہم نے دیکھا ہے یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا، اس کو خود ہم نے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کل دوڑ رہا تھا مثلا. لوگ عوام الناس یا دوسرے ایسے ہی ہوتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں میں عالم جتنا بیوقوف ہو اتنا محترم ہوتا ہے، اتنا زیادہ جید عالم ہوتا ہے. اگر ہوشیار ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو، مسائل سے آگاہ ہو، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے، یہ لگتا ہے کسی کا ایجنٹ ہے یہ. چونکہ مومن عالم بیوقوف ہونا چاہیے، اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو. اسے کہو پنکھا آن کرو، جا کے نلکا آن کر دے، وہ اتنی تمیز نہ ہو اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں یہ بڑا متقی پرہیزگار مومن ہے کہ نلکے اور لائٹ میں اس کو فرق معلوم نہیں ہے. منافق ان نبضوں کو جانتا ہے، مومن معاشرے کی خصوصیات کو مکمل جانتا ہے، اس لیے پہلے سے پیش بینی کر سکتا ہے، حالات کا اندازہ لگا لیتا ہے، اپنی جگہ بنانے کے لیے زبان سے خوب استفادہ کرتا ہے. آپ مثلا ایک بات اس سے پوچھیں، پوری تقریر کرے گا آپ کے سامنے، داستان بیان کرے گا، اس کا پس منظر بیان کرے گا، تجزیہ بیان کرے گا، اور اسی بات پر مثلا منافق رسول اللہ نے اعلان کیا جنگ میں جانا ہے اور یہ نہیں آیا، وجہ پوچھی تاخیر کی، کیوں نہیں آئی، غیر حاضر کیوں تھے جنگ میں، یہاں پوری تقریر جھاڑ دے گا اور اس تقریر میں دلائل قرآن سے لے کر آئے گا، اتنی متاثر کن چرب زبانی کرے گا کہ لوگ آشش کر اٹھیں گے، حتیٰ جو جنگ میں آئے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم بھی نہ آتے، اگر جنگ میں نہ آنا اتنا بافضیلت ہے ہم کیوں آ گئے. پرتاثیر گفتگو کرتا ہے منافق، اثر انداز ہوتا ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، چاہیں گے کہ سنیں، جس طرح ان کے اجسام آپ کو پسند ہیں یا پسند آئیں گے، اسی طرح ان کی باتیں بھی بہت پسند آئیں گی آپ کو. کأنہم خشب مسندہ، گویا یہ خشب مسندہ ہیں۔ بس دو نکتے پہلے بیان فرمائے کہ ایک ان کی ظاہری شخصیت اعجاب برانگیز ہے، لیکن آپ نے ان کو پسند نہیں کرنا، نہ ان کی جسمانی یہ اداکاری سے متاثر ہوں آپ، اور نہ ان کی گفتگو سے متاثر ہونا ہے۔ مومنوں کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے منافقت کے اثرات سے، کہ منافق اگر واردات کرتا ہے، آپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے، آپ نے متاثر نہیں ہونا۔ مومن بھی دفاعی اقدام کرے کہ میں نے منافق کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر ہو گیا، منافق کی باتوں سے متاثر ہو گیا، یہ مومن اس کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ بھی منافق بن سکتا ہے، چونکہ منافق کی گرفت میں آ گیا ہے، متاثر ہو رہا ہے، منافقانہ اداکاری سے متاثر ہو رہا ہے۔ ابھی نہیں ہے منافق، لیکن جو منافق اس کے اوپر واردات کر رہا ہے، یہ عنقریب اس کو منافق بنا دے گا۔ ایک تشبیہ دی ہے کأنہم خشب مسندہ، کہ گویا منافق خشب ہے مسندہ۔ خشب جم ہے لکڑی، خشب سے ہے لکڑی، اس کا معنی ہوتا ہے لکڑی۔ درخت کو جب کاٹ دیا جائے تو لکڑی کہلاتی ہے، تار ہو یا خشک اس کو خشب کہیں گے۔ مسندہ سند کہتے ہیں سہارے کو، ٹیک اور سہارا سند ہے۔ دلیل کو بھی سند کہتے ہیں، یا مدرک کو، کسی پروف کو سند اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بات کا سہارا ہوتا ہے، جو بات کی جائے، ادعا کیا جائے، اس مدرک کے سہارے اس کو ثابت کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی سند کہا جاتا ہے۔ مسندہ اس شے کو کہتے ہیں جس نے کوئی سہارا لیا ہوا ہو، مسند جس کا کوئی مدرک یا کوئی سہارا موجود ہو۔ غیر مسند جس جو بے سہارا ہو، جس طرح علمی مطالب میں کہتے ہیں مستند اور غیر مستند۔ مستند اس بات کو کہتے ہیں جس کا حوالہ موجود ہو، دلیل موجود ہو، اس کے پیچھے باقاعدہ پروف موجود ہو، یہ مستند بات کہلاتی ہے۔ غیر مستند بات یہ ہے کہ بات کر دی جائے لیکن ساتھ کوئی حوالہ ذکر نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں یہ غیر مستند بات ہے۔ اسی طرح مسند سہارا لی ہوئی شے، وہ لکڑی جس نے سہارا لیا ہوا ہے۔ اس تمثیل میں مفسرین بہت حیرت کا شکار ہیں، اس کے معنی کرنے میں، اس کی تفسیر میں، اور اس کو مطالب کے ساتھ ہم آہنگی دینے میں، کہ یہ تفسیر، یہ آیت کیا بتا رہی ہے۔ بعض نے کہا یہ ایک نئی صفت ہے ان کے لیے، سابقہ مطلب کی تمثیل نہیں ہے۔ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ۔ ظاہر یہ لگتا ہے کہ دو صفات جو پہلے بیان کیے ہیں وہ توصیف تھی منافق کی صفات کی، یہاں پر تمثیل ہے، یعنی بیان تمثیلی کے ذریعے وہی مطلب تکرار ہو رہا ہے تاکہ مجسم ہو جائے۔ پہلے وجہ بیان کی ہے کہ تمثیلی بیان قرآن کا اسلوب ہے، مثال سے بات کو ذکر کرنا۔ بعض نے دیکھا کہ اگر یہ تمثیل ہے سابقہ مطالب کی یا منافق کی ان دو صفات کی، کہ اعجاب برانگیز اس کی ظاہر ہے اور اعجاب برانگیز اس کی باتیں ہیں، ترار ہے، بہت تر زبان و چرب زبان ہے، جیسے خشب مسندہ ہیں، جیسے ٹیک دی ہوئی لکڑیاں ہیں، ایسی لکڑیاں جن کو کسی چیز کے سہارے رکھ دیا جائے، یہ خشب مسندہ ہیں۔ مثلا لکڑیاں ہوں، انہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی جائے۔ بسا اوقات ہوتا ہے لکڑیاں زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انہیں اٹھا کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب انہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں، یہ خشب مسندہ ہیں۔ تو منافق ان ٹیک لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہے کہ جو زمین پہ پڑی ہوئی تھی اٹھا کے دیوار کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا ہے. اب سوال یہ ہوا کہ یہ اگر تمثیل ہے کہ منافق ان لکڑیوں کی مانند ہے جو زمین پہ پڑی ہوئی تھی اٹھا کے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں, یہ لکڑیاں منافق کی کون سی صفت کا تجسم ہیں, کون سی چیز ہے منافقت یہاں ظاہر ہو. خب پھر اس کی وجوہات ذکر کی کہ لکڑی جو دیوار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ لکڑی ہے, پودا نہیں ہے, درخت نہیں ہے, سبز نہیں ہے, اس کی جڑیں نہیں ہیں, شاخیں نہیں ہیں, پھل نہیں ہیں, ثمر نہیں ہے, بے خاصیت ہے. گویا منافق کی یہ پہلو خشب مسندہ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان خشک لکڑیوں کی مانند ہے جن کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو. منافق بھی اس طرح سے ہے, بے اساس ہے, کوئی ریشہ و جڑ اس کی نہیں ہے, دوسروں کے سہارے اپنی شخصیت بنائی ہوئے ہیں خشک لکڑیوں کی طرح. خشک لکڑیاں درخت نہیں ہیں, دیواروں کے سہارے کھڑے ہو کر قیام کر کے خود نمائی کر رہی ہیں خشک لکڑیاں. منافق بھی اس طرح سے ہے کہ یہ منظر عام روزمرہ دیکھتے ہیں ہم, مثلا جہاں لوگ ایندھن کے لیے لکڑیاں کاٹتے ہیں یا تعمیراتی لکڑیاں ہوتی ہیں, جو بھی ضرورت کی لکڑی ہو بعض اوقات اسے دیواروں کے ساتھ ترتیب سے کھڑا کر دیا جاتا ہے یا ایک ہی جگہ پر اوپر نیچے لکڑیوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. منافق بھی اس طرح سے ہے جو کسی اور کے سہارے قائم ہیں, خود اپنے پاؤں پر استوار نہیں ہیں. لیکن اگر اس مطلب کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ تمثیل کے لیے ہے, کأنہم خشب مسندہ, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے, تلک الامثال نضربها للناس, تاکہ بات سمجھیں, تعقل کریں, تفکر کریں, اور وہ بات جو کانوں سے سنی ہے اسے آنکھوں سے بھی دیکھیں. منافق کے بارے میں دو باتیں پہلے ہوئی ہیں, ایک یہ کہ ان کا ظاہر جسمانی حلیہ متاثر کن ہے, دوسرا ان کی باتیں متاثر کن ہیں, جیسے خشب مسندہ, جیسے خشب مسندہ. پس خشب مسندہ ان دو صفات کو ظاہر کریں, تمثیل اس وقت مربوط ہو جاتی ہے ممثل کے ساتھ کہ جو کچھ ممثل میں بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے تمثیل کے ذریعے, تمثیل میں وہی چیز پائی جاتی ہو. یہ معنی جو اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ کأنہم خشب مسندہ, یہ ٹیک لگی ہوئی لکڑیاں ہیں, ٹیک لگی ہوئی لکڑیاں متاثر نہیں کرتی, ایجاب برانگیز نہیں ہوتی, کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا. ٹیک لگی ہوئی لکڑیوں سے کون متاثر ہوتا ہے؟ ٹیک لگی ہوئی لکڑیوں میں یہ دونوں خاصیتیں نہیں ہیں, نہ ان کی آوازوں سے کوئی متاثر ہوتا ہے اور نہ ان کے ظاہری جسمانی منظر. عموماً ان گھڑی ہوتی ہیں ٹیک لگی ہوئی لکڑیاں, جیسے جن کو کہتے ہیں نا یہ بلے بلیاں, اس طرح کی تعمیراتی لکڑیاں یا جلانے کی لکڑیاں جنہیں عموماً لوگ خشک کرنے کے لیے یا ضرورت کے لیے یا سٹور کرنے کے لیے کسی جگہ محفوظ کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ متاثر نہیں کرتی, ان کا منظر متاثر کن نہیں ہوتا. جبکہ قرآن کریم خشب مسندہ سے منافق کی صفات کو بیان کر رہا ہے, اور مثال ہمیشہ ممثل سے زیادہ بین, روشن, واضح ہوتی ہے, تاکہ ممثل مثال کے اندر نمایاں ہو جائے, نظر آ جائے, آنکھوں سے نظر آ جائے یہ منظر. خشب مسندہ تزئینی لکڑی ہے گویا, یعنی ایک معنی یہ کر سکتے ہیں ہم اگر قاطعیت کے ساتھ نہ دعویٰ کریں کہ یہی مراد ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے, احتمال ہے یہ مراد ہو. خشب مسندہ تزئینی لکڑیوں کی طرح ہیں, جس طرح آج کل تزئینی چیزیں ہیں, عمارت جب بناتے ہیں دیواریں گھر پھر اس کی زینت کرتے ہیں, ٹائلیں لگاتے ہیں, آج کل صنعتی دور میں تزئینات کا سامان زیادہ بہتر ہو گیا ہے. سابقہ دور جب صنعتی دور نہیں کہلاتا, جس میں انسان زراعتی دور, زرعی دور جس کو کہتے ہیں, کھیتی باڑی کا زمانہ تھا, انسان کی درآمد کا اصلی ذریعہ کھیتی باڑی تھا. جس وقت قرآن کریم نازل ہوا وہ صنعتی زمانہ نہیں تھا کہ صنعتوں نے تزئیناتی سامان متنوع بنایا ہو, لیکن تزئینات کرتے تھے لوگ اس وقت بھی, صنعت نہیں تھی, کھیتی باڑی کا زمانہ تھا, لیکن تعمیرات کے اندر تزئینات کا بھی اہتمام تھا. تزئینات عموماً لکڑیوں سے کی جاتی تھی, آج بھی ایسا ہی ہے. لکڑی سب سے زیادہ اہم عنصر ہے تزئینات کے اندر. بڑے بڑے محل پرانے بھی جو بنے ہوئے ہیں انہیں لکڑی سے تزئین کیا گیا ہے. ایسے ماہر افراد کاریگر جو لکڑیوں کو بہت خوبصورت نقش و نگار بناتے ہیں, ان کی کٹنگ کرتے ہیں, انہیں جوڑ کے اور بہت خوبصورت منظر ان سے بناتے ہیں. خشب مسندہ, وہ لکڑیاں جو زینت کے طور پر رکھی جاتی ہیں, ظاہر ٹیک لگائی جاتی ہے, جس طرح ٹائلیں لگائی جاتی ہیں دیوار کے ساتھ خوبصورتی کے لیے, اسی طرح تزئیناتی لکڑیاں ہیں. انہیں تراش خراش کر کے لگایا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ, دیواروں کے ساتھ یا ہر مزین, جس جس جگہ کو خوبصورت بنانا ہو اس جگہ پر اس کو نصب کیا جاتا ہے. اور جو ہی انسان اس ماحول میں جاتا ہے, یہ لکڑیاں انسان کو بہت متاثر کرتی ہیں. ممکن ہے یہ گھر بے قیمت ہو, کھوکھلا ہو, جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں, پرانے گھر کی تزئین کرتے ہیں, پرانے گھر کے اوپر ٹائلیں لگا دیتے ہیں, اندر دیواریں پوسیدہ ہیں, بنیادیں پوسیدہ ہیں, چھت ختم ہے, عمارت گلی سڑی ہوئی ہے, لیکن باہر سے اس کو رنگ روغن کر کے اور تزئینات کر کے قابل قبول بنا دیتے ہیں, اور لوگ شوقین لوگ خرید بھی لیتے ہیں. یا ٹوٹی ہوئی کھٹارا گاڑیاں, ان کے ساتھ بھی یہی کام کرتے ہیں, انہیں تزئین کروا لیتے ہیں جا کر ورکشاپ میں, اور جن کی عقل آنکھوں میں ہے وہ ان گاڑیوں کو بڑے مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. خشب مسندہ تزئیناتی لکڑیاں ہیں, ایسی لکڑیاں ہیں جو کھوکھلی ہیں. خود لکڑیاں بھی دیمک خوردہ ہیں, دیمک زدہ ہیں, اندر سے کھوکھلی, لیکن باہر سے ان کو تزئین کر کے کسی شے کے ساتھ چسپان کر دیا گیا ہے. دیکھنے والے کو یہ شے بھی بہت اچھی لگتی ہے اور لکڑی بھی بہت اچھی لگتی ہے, یہ خشب مسندہ. منافق ایسا ہی ہے, ان تزئیناتی لکڑیوں کی طرح ہے کھوکھلی, کہ ظاہر اس کا بہت خوبصورت ہے. توجبوں کا اجسام ہوں, جس طرح تزئیناتی لکڑی کا ظاہر بہت خوبصورت ہے, اعجاب برانگیز ہے, اس کے نقش و نگار متاثر کرتے ہیں انسان کو, اور باتیں ان کی متاثر کن ہیں. ایسے ہی متاثر کن ہیں جس طرح خشک لکڑیاں جو تزئینات کے لیے عمارتوں میں یا کسی خاص ماحول میں استعمال کی جاتی ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کر پسند کرتے ہیں, لوگ ان کو دیکھ کر اظہار پسندیدگی کرتے ہیں. منافق ان خشک لکڑیوں کی مانند ہے جو دیواروں کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ایک احتمال ہے کہ مراد خشب مسندہ سے یہ ہو. اس صورت میں تمثیل ممثل کے ساتھ سازگار ہو جاتی ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ الگ مطلب ہے. خشب مسندہ منافقوں کے بارے میں ایک تیسری صفت نہیں بیان ہو رہی, پہلی ہی دو صفات کی تمثیل ہے, استناف نہیں ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ خشب مسندہ ان لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جو باڑ کے طور پر لگائی جاتی ہیں. مثلا کسی کھیت کو اگر محفوظ بنانا ہو, حد بندی کرنی ہو کھیت کی, یا جس طرح آج کل چمن لگاتے ہیں, اس چمن کو محفوظ کرنے کے لیے باڑ لگاتے ہیں. باڑ کے طور پر ایک تو پودے لگا دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ, جیسے یہاں باہر چمن میں بعض حصوں میں ایسے پودے لگے ہوئے ہیں بالکل جڑے ہوئے, کہ جو ایک رکاوٹ بھی ہیں، ایک دیوار کا کام بھی دیتے ہیں، پودے بھی ہیں، زیبائی بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، ایک ہی شے کے اندر دو تین صفات ہیں۔ پودوں کے ذریعے سے باڑ بنائی جاتی ہے، حد بندی کی جاتی ہے یا حفاظت کے لیے، لیکن صحرائی علاقوں میں یہ پودے نہیں ہوتے جو باڑ لگاتے ہیں، یہ زرخیز علاقوں کے پودے ہیں باڑ والے۔ صحرائی علاقوں میں کھیتوں کے لیے یا گھروں کے لیے باڑ لگائی جاتی تھی، خصوصاً اس وقت طرز تعمیر یہی تھا، چار دیواری نہیں بناتے تھے، نہ اینٹوں کی نہ بلاک کی، بہت زیادہ اگر کسی نے اپنا اچھا محل بنایا ہو وہ مٹی کی چار دیواری بناتا تھا۔ ابھی بھی دیہاتوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک کمرہ نظر آئے گا یا دو کمرے، اور آگے صحن ہے، صحن کی حد بندی ایندھن سے کی ہوئی ہے، جلانے والی لکڑی کو اوپر نیچے ایسے رچ کے اس سے چار دیواری بنا دیتے ہیں دیہاتی، اس کے اندر بھیڑ بکریاں اور بھینسیں اور گائے باندھی ہوتی ہیں، وہی ان کا صحن ہوتا ہے۔ دروازے کے طور پر ایک کوئی کیکر کی شاخ خشک کی ہوئی یا کانٹوں والا کوئی ایسا جھاڑ وہاں رکھ دیتے ہیں، یہ دروازہ ہوتا ہے ان کا، آنے جانے کے لیے اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور آپ ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے دیہات کبھی دیکھا نہیں آپ نے۔ اب یہ وہی گھر ہیں جن میں رہے ہیں ہم، دیہاتوں میں دیکھا ہوا ہے نا، یہ کہ لکڑیوں سے ہی صحن بناتے ہیں، چار دیواری لکڑیاں ہیں اوپر نیچے رکھی ہوئی، خصوصاً جب کپاس کی کٹائی ہوتی ہے پنجاب کے اندر، تو وہ کپاس کی شاخ خشک ہو جاتی ہے، یہ جمع کر کے لوگ اس کو جلاتے بھی ہیں، یہ اصل ایندھن ہے ان کا، ذخیرہ کرتے ہیں اور اس ذخیرے سے دوہرا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک اپنے گھر کی چار دیواری بنا لیتے ہیں اسی باڑ، اسی خشک شاخوں سے، اور دوسرا پھر تدریجن ان کو آہستہ آہستہ اگلے موسم تک، فصل تک جلا کے ختم کر دیتے ہیں، جب نئی فصل پکتی ہے پھر یہی کام تکرار ہو جاتا ہے، جگہ بھی بن جاتی ہے۔ خشک لکڑیوں کے ذریعے سے حفاظتی باڑ بنائی جاتی ہے، جنہیں کچھ زمین میں گاڑا جاتا ہے، اور زمین میں گاڑ کے ان کو ٹیک دینا ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جب لکڑیوں کی باڑ بناتے ہیں ان کو ٹیک دینا ضروری ہوتا ہے باڑ کو۔ یہ لکڑیاں جو زمین میں گاڑتے ہیں اور انہیں ٹیک کے سہارے کھڑا کرتے ہیں حصار کے طور پر، یہ بھی خشب مسندہ ہیں، سہارے کے اوپر کھڑی ہوئی لکڑیاں، منافق ان لکڑیوں سے تشبیہ دیا گیا ہے، یا تزیناتی لکڑیاں ہیں، اگر تزیناتی لکڑیاں ہوں تو پھر توجب کا اجسامہم و ان یقولوا تسمع لقولہم، اس مثال کے اندر بخوبی جج جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تزیناتی ہیں، منافق اپنی ظاہر ایسے ہی بناتا ہے جس طرح مکان کے اندر یا تعمیرات کے اندر تزیناتی لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ تیسرا معنی جو کیا ہے کہ یہ حفاظتی لکڑیاں ہیں جو ٹیک دے کر کھڑی کی گئی ہیں، خود اگر ان وہ ٹیک نکال دیں یہ گر جائیں گی، بلند لکڑیاں ہوتی ہیں، کاٹ کے درختوں کو کاٹ کے ان کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، معمولی ایسا ان کا 4 انچ 6 انچ ایسا ان کا زمین میں مٹی میں گاڑ کے پھر ان کو دائیں بائیں سے اندر باہر سے ٹیک دے دیتے ہیں، اور یہ اس ٹیک کے سہارے کھڑی رہتی ہیں یہ لکڑیاں، اور حفاظتی باڑ کہلاتی ہے یہ، خصوصاً اس نقطۂ نگاہ سے کہ مسندہ کا ایک معنی باڑ، باڑ بھی ہے، یعنی باغ جب لگاتے ہیں تو باغ کی حفاظت کے لیے راستہ، باغ کے ساتھ راستہ گزرتا ہے، باغ کو راہگیروں سے بچانے کے لیے کہ وہ باغ میں نہ گھسیں، عموماً راستے کے ساتھ ساتھ پھلدار پودے نہیں لگاتے باغبان، راستے کے ساتھ ساتھ ایسے باڑ نما پودے لگا دیتے ہیں جو راستے کو روکیں باغ کی حفاظت کے لیے، اس کو بھی مسندہ کہا جاتا ہے، وہ پودے جو باغ کے یا چمن کے بالکل سامنے والے حصے میں لگائے جاتے ہیں، جو سب سے پہلے انسان کو نظر آتے ہیں، ان کو بھی مسندہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی مراد لیں پھر خوشب مسندہ باڑھ کے لیے نصب کی ہوئی لکڑیاں ہیں جنہیں ٹیک دے کر روکا گیا ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ منافق یہ ہیں, یہ آپ کو نظر تو آتے ہیں, عدد نظر آتے ہیں, لکڑی نظر آتے ہیں, بلی نظر آتے ہیں آپ کو, بڑا شتیر نظر آتے ہیں آپ کو, یہ کچھ ہیں لیکن یہ مسندہ ہیں, یہ ان کھوکھلی لکڑیوں کی طرح ہیں جنہیں ٹیک دے کر کھڑا کیا گیا ہے. منافق معاشرے میں ایک عدد ہے, متاثر کن شخصیت, لیکن یہ کھوکھلی شخصیت ہے جو منافقت کے سہارے, ٹیک کے سہارے اس نے اپنے آپ کو مومنوں کے اندر قابل رویت بنایا ہوا ہے, جن سے آپ بہت متاثر ہیں. بس اوقات ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کسی جگہ پر, جا کے بڑے متاثر ہوتے ہیں, وہاں ہم نے یہ شاید دیکھی, جب واپس آ کے دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ تو کھوکھلی لکڑیاں تھیں جو ٹیک دے کے کھڑی کی گئی تھیں, سہارا دیا گیا تھا. کچھ لوگ ہیں کمزور جو منافقوں سے متاثر ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں مومن ہیں مومن سے متاثر نہیں ہوتے, منافق سے زیادہ, اس کی باتوں سے, اس کے ظاہری مکارانہ حلیے سے بہت متاثر ہوتے ہیں. انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے تم متاثر ہو رہے ہو یہ خوشب مسندہ ہیں, یہ کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو ٹیک کے سہارے قائم ہیں. آپ دھوکے میں آ گئے ہو, ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے دھوکے میں آ گئے ہو, یہ خوشب مسندہ ہیں. کأنہم خوشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم, ہر فریاد کو ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, جہاں بھی کوئی تھوڑی سی آواز اٹھے منافق ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے, یہ میرے خلاف بات ہو رہی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, صیحہ اس شدید آواز کو کہتے ہیں جو کانوں سے آ کر ٹکرائی, صیحہ کڑک, ہر آواز کو جہاں بھی کوئی غیر معمولی آواز اٹھی ہے, کہیں شور اٹھا ہے, کہیں بھاری آواز اس نے سنائی دی, ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ پکڑا گیا میں, کسی کو پتہ چل گیا کہ میں منافق ہوں اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں گویا میرے خلاف ہیں, یہ آوازیں ساری, یہ مجھ پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, مجھے پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, میرا گروہ کرنے والے ہیں, میرے بارے میں ہی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتا ہے, ہر حرکت کو اپنے خلاف سمجھتا ہے. یحسبون, گمان کرتے ہیں منافق, کل صیحۃ, ہر آواز کو, علیہم, اپنے خلاف, ہر چیز کو, ہر قدم کو, ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف یہ حرکت انجام پا رہی ہے. ہم العدو, یہ دشمن ہیں, فاحذرہم, آپ ان سے بچو منافقوں سے, قاتلہم اللہ, مردہ باد منافق, خدا ہلاک کرے ان منافقوں کو, انا یوفکون, یہ کہاں بہک رہے ہیں, یہ باقی صفات بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.